الرحمن الرحيم. قال حدثنا علي بن عبد الله قال حدثنا الضحاك بن مخلد قال حدثنا جريج قال اخبرني عمرو بن دينار عن عباس طريق الزكاه واخبره انه سمع ابا سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه يقول الدينار بالدينار والدرهم بالدرهم. فقلت له فان ابن عباس رضي الله تعالى عنهما لا يقوله. فقال ابو سعيد رضي الله تعالى عنه سالته فقلت سمعته من النبي صلى الله عليه وسلم سمعته من النبي صلى الله عليه وسلم أوضته في كتاب الله. فقال كل ذلك لا أقول فأنتم أعلم برسول الله صلى الله عليه وسلم مني. ولكن أخبرني صاغة رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا ربا إلا في النسية. قال أبو عبد الله رحمه الله تعالى سمعت سليمان بن حرب يقول لا ربا إلا في النسية. قال هذا عندنا في الذهب بالوريق والحنطة بالشعير متفاضلا لا بأس به يدا بيد ولا خير فيه نسيئة.
بسم الله الرحمن الرحيم. یہ ابو صالح زیات ہے، ایکسپورٹ کا ان کا کاروبار تھا، یعنی زیتون کا تیل ہے، گھی ہے، یہ باہر سے منگواتے تھے، امپورٹ کرتے تھے گویا کہ، اور لا کر کے کوفہ کے اندر بیچنے کا کام کاج کرتے تھے، اسی لیے ان کے لقب نام کے ساتھ زیات کا لفظ استعمال ہوتا ہے. ابو صالح زیات نے خبر دی، اطلاع دی کہ انہوں نے حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالی عنہ کو ارشاد فرماتے ہوئے سنا کہ دینار کا تبادلہ دینار سے ہی ہوگا اور درہم کا تبادلہ درہم سے ہی ہوگا. دینار کا تبادلہ دینار سے ہی ہوگا اور درہم کا تبادلہ درہم سے ہی ہوگا. فقلت له، قلت کے فاعل ہیں وہی صالح، ابو صالح الزیات، اور لہو میں ہو ضمیر کا مرجع ہے حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالی عنہ. تو ابو صالح زیات کہتے ہیں کہ میں نے حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالی عنہ کو کہا کہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ ایسا نہیں کہتے ہیں، یعنی جیسا فتویٰ آپ دیتے ہو ایسا فتویٰ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما نہیں دیتے ہیں. گویا کہ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما یوں فرمانا چاہتے ہیں کہ جب دونوں عوض میں سے کوئی ایک عوض ادھاری ہو تو ہی ربا ہوگا، کمی بیشی ہوگی تو ربا نہیں ہوگا. گویا حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما یہ فرمانا چاہتے ہیں کہ اشیاء ستہ میں، چھ ربوی چیزوں میں تفاضل جائز ہے، کمی بیشی جائز ہے، جبکہ معاملہ یدم بھی یدین ہو، یعنی نقدر نر نقد معاملہ ہو، کو کمی بیشی کرنا جائز ہے. ہاں اگر ادھاری ہو گئی تو حرام ہے، تو حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما کے نزدیک دونوں عوضوں میں مساوات اور برابری شرط نہیں ہے، کمی بیشی ہوگی تو بھی جائز ہو جائے گا، بس فرق اتنا ہے کہ نقد در نقد ہونا چاہیے. یہ رائے حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما کی تھی. تو یہ ابو صالح زیات نے پہلے سے حضرت عبداللہ ابن عباس کی رائے سن رکھی تھی، ان کا فتویٰ ان کو معلوم تھا کہ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما ایسا فرماتے ہیں کہ جب اشیاء ربویہ میں نقد در نقد معاملہ ہوتا ہے تو کمی بیشی کرنا اس میں جائز ہے. یہ حضرت عبداللہ ابن عباس کا فتویٰ ابو صالح زیات نے سن رکھا تھا. اسی درمیان انہوں نے حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا فتویٰ سنا جو عین حدیث کے مطابق تھا، لہذا ابو صالح زیات نے بہت تعجب سے کہا حضرت ابو سعید خدری کو، حضرت آپ تو ایسا فتویٰ دیتے ہو، حضرت عبداللہ ابن عباس تو ایسا فتویٰ نہیں دیتے، آپ کے اور ان کے فتوے میں تھوڑا فرق ہے. تو حضرت ابو سعید نے کہا کہ کوئی ٹینشن میں مت لو، میں خود ڈائریکٹ ان سے ذرا بات کر لیتا ہوں حضرت عبداللہ ابن عباس سے. تو حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ خود ایک دن حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما کے پاس پہنچ ہی گئے، اور ظاہر ہے کہ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مقام بڑا ہے، اکابر صحابہ میں ہیں، حضرت عبداللہ ابن عباس تو اصاغر میں سے ہیں، لیکن چونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا زاد بھائی ہوتے ہیں، اس نسبت عظمیٰ کا لحاظ کرتے ہوئے اندازہ ہے کہ حضرت ابو سعید خود ان کے پاس پہنچ گئے. جا کر کے کیا کہا؟ فقال ابو سعید، حضرت ابو سعید نے جا کر خود حضرت عبداللہ ابن عباس کو پوچھا، سمعته من النبی صلی اللہ علیہ وسلم، کہ آپ جو یہ فتویٰ دے رہے ہو تو کہ آپ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ایسا فتویٰ سنا ہے کیا؟ یعنی ممکن ہے کہ میرے علم کے اندر وہ بات نہ آئی ہو، آپ کے علم میں ہو، اسی لیے اگر آپ نے اس مسئلے میں کوئی حدیث نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے سن رکھی ہو تو ذرا مجھے بتلائیے نا. او وجدته فی کتاب اللہ، یا ایک ایسا مسئلہ قرآن میں کہیں آپ نے پایا ہو تو مجھے بتلاؤ. دیکھو کتنے ادب سے سوال کیا حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے، کہ ممکن ہے کہ قرآن کی کسی آیت کی تفسیر سے یہ بات نکلتی ہو اور میری نظر اس بات تک نہ گئی ہو اور آپ کی نظر اس آیت تک پہنچی ہو، تو ذرا مجھے بتلا دیجئے کہ قرآن میں کہیں یہ مسئلہ ہے یا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک حدیث میں یہ مسئلہ ہے؟ کہاں یہ مسئلہ ہے ذرا بتلاؤ. فقال، حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہنے لگے، کل ذالک لا اقول، میں اس میں سے کچھ بھی نہیں کہتا ہوں، یعنی نہ تو میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ایسی کوئی حدیث سنی ہے اور نہ تو قرآن مجید کے اندر ایسا کوئی مسئلہ ہے. وَأَنْتُمْ أَعْلَمُ بِرَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنِّي، اور تم مجھ سے زیادہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین کو اچھی طرح جاننے والے ہو. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین عالیہ کو میرے مقابلے میں تم زیادہ اچھی طرح جاننے والے ہو، اسی لیے کہ میری عمر تو حضور کی زندگی میں چھوٹی تھی، آپ لوگ سب بڑے تھے، مجھے استفادے کا موقع کم ملا، تمہیں استفادے کا موقع لمبا اور زیادہ ملا، اور انہوں نے تو بہت بعد میں ہجرت کی اپنے والد کے ساتھ، حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ، اور حضرت ابو سعید تو قدیم الہجرت بھی ہے، اور حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فتح مکہ کے وقت آئے، پھر ان کے ساتھ صاحبزادے حضرت عبداللہ ابن عباس آئے، پھر تو سب دیر سے آئے، اسی لیے کہا کہ میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیثیں کم سنی، آپ نے حضور کے فرامین زیادہ سنے، اسی لیے آپ نے سنا وہ پکا. گویا حضرت عبداللہ ابن عباس نے فوراً اپنی رائے سے رجوع کر لیا، اور جیسے ہی حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان کو بات سنائی تو انہوں نے کہا کہ بھئی میں اپنی رائے سے رجوع کرتا ہوں، اب میں ایسا فتویٰ آئندہ نہیں دوں گا. اب وہاں پیچھے حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما نے یہ جو رائے قائم کی تھی وہ ایک غلط فہمی کی بنیاد کے اوپر تھی، جو اس کی تفصیل آپ نے سنی. تو حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما جیسے اتنے بڑے سمجھدار آدمی، قرآن علوم کے بڑے واقف آدمی، انہوں نے کیسے یہ فتویٰ دے دیا؟ ان کو کہاں سے یہ فتوے کے اندر غلط فہمی ہو گئی؟ تو وہ اب اس کی حقیقت بتلاتے ہیں کہ مجھے اس مسئلے کے اندر کیسے غلط فہمی ہوئی. ولیکن اخبرنی اسامتو، مجھے حضرت اسامہ ابن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس بات کی خبر دی. کس بات کی خبر دی؟ ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال، کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ لا ربا الا فی النسیتی، کہ ربا صرف اداری ہی میں آتا ہے، ربا صرف اداری ہی کے اندر آتا ہے. تو کہا اس حدیث پاک کے ان الفاظ سے میں یوں سمجھا کہ جب دو چیز ہم جنس ہو، چاہے کمی بیشی ہو، بس اداری نہیں ہونی چاہیے، تو یہ جائز ہے. اگر اداری ہوگی تو ربا ہو جائے گا. تو اس ارشاد عالیہ سے میں نے ایسا سمجھا کہ اداری ہوگی تو ہی ربا ہوگا، اور اداری نہیں ہوگی تو ربا نہیں ہوگا، چاہے کمی بیشی ہو جائے، چاہے کم زیادہ ہو جائے، بس ادھار نہیں ہونا چاہیے. کا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اس حدیث شریف سے مجھے یہ سمجھ میں آیا تھا. اب انہوں نے رجوع تو کر لیا، لیکن سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ پھر اس حدیث شریف کا مطلب کیا؟ کہ لا ربا الا فی النسیتی، کہ ادھاری ہی میں ربا ہے. تو چونکہ اس روایت کے ظاہری الفاظ سے حضرت عبداللہ ابن عباس جیسے جلیل القدر آدمی کو بھی غلط فہمی ہو گئی، اور انہوں نے کئی حدیثوں میں آئے ہوئے مضمون کے خلاف فتویٰ دیا، چونکہ ان کو وہ روایتیں پہنچی نہیں تھی، ان روایتوں کا علم نہیں تھا، اسی لیے وہ یہ فتویٰ دیتے رہے. تو حضرت امام بخاری رحمت اللہ علیہ نے مناسب سمجھا کہ حدیث شریف کے اس جملے کی صحیح تشریح بھی نقل کر دے تاکہ کسی اور کو غلط فہمی نہ ہونے پاوے. اس لیے آگے کیا فرماتے؟ قال ابو عبداللہ, امام بخاری فرماتے ہیں, یہ آپ کی کنیت ہے کہ میں اس کی ایک روایت تشریح لاتا ہوں. سمعت سلیمان ابن حرب, میں نے حضرت سلیمان ابن حرب البصری جو مکہ کے قاضی تھے ان سے میں نے یہ بات سنی. یعنی اس حدیث شریف کی تشریح میں نے سلیمان ابن حرب سے یوں سنی ہے. دیکھو امام بخاری جتنا بڑا آدمی بھی حدیث شریف کی تشریح پیش کرنی ہے تو وہ اپنے سے بڑے آدمی کا قول نقل کر رہے ہیں. کتنا احتیاط ہے ان حضرات کے یہاں, اس کا اندازہ لگاؤ. چونکہ اس روایت سے غلط فہمی ہوئی تھی تو روایت کا صحیح مفہوم بتلانا ہے تو امام خود اپنے طور پر بیان کر دیتے, لیکن روایت کا مفہوم بھی کسی بڑوں کا کوئی قول لا کر کے ذکر کر رہے ہیں. یقولو, وہ اس حدیث شریف کی تشریح یوں فرماتے تھے, لا ربا الا فی النصیعتی, کا مطلب یہ ہے, ھذا عندنا فی الذهب بالورقی, کہ یہ حدیث شریف جب سونے کو چاندی کے بدلے میں بیچا جائے اس وقت پر ہے. یعنی جنس بدل جائے گی تو کمی بیشی جائز ہو جائے گی اور ادھار حرام رہے گا. تو کہا کہ حضرت سلیمان ابن حرب نے لا ربا الا فی النصیعہ کا مطلب کیا بیان کیا؟ جنس بدل جائے, سونا چاندی کے بدلے کے اندر بیچے تو کمی بیشی جائز ہے, ادھاری ممنوع ہے. والحنتا بالشعیر, گیہوں جو کے بدلے کے اندر, دیکھو یہ بھی جنس بدل گئی, متفادلا, کمی بیشی سے بیچنا جائز کیونکہ جنس مختلف ہو گئی. گویا اس روایت کا مفہوم مختلف الاجناس چیزوں کے متعلق ہے کہ حضرت اسامہ ابن زید نے جو حدیث حضرت عبداللہ ابن عباس کو سنائی تھی اس حدیث شریف کا مصداق مختلف الاجناس چیزیں ہیں کہ جب چیزوں کی جنس بدل جائے تو کمی بیشی جائز ہوگی اور ادھاری حرام ہوگی. یہ امام علی مقام مطلب لائے ہیں, لا باس بہ یدن بیدن, ہاتھ در ہاتھ ہو تو کوئی حرج نہیں ہے, ولا خیر فیہ نصیحتا, اور اس میں ادھاری رکھو گے تو کوئی سواد نہیں ہے. لا خیر فیہ نصیحتا, ادھاری رکھو گے تو اس میں کوئی خیر نہیں ہے, بھلائی نہیں ہے. یہ مفہوم انہوں نے ذکر کیا ہے. حضرت الاستاد مفتی سعید صاحب نور اللہ مرقدہ کی رائے یہ ہے کہ امام علی مقام نے اس حدیث شریف کی جو تشریح نقل کی یہ صحیح ہے, میں انکار نہیں کرتا ہوں, لیکن حدیث شریف کے الفاظ میں حسر ہے, لا ربا الا فی النصیعتی, اور یہ جو تشریح پیش کی گئی اس میں کوئی حسر کا مفہوم نہیں نکلتا ہے. حدیث شریف کا الفاظ حسر ہے اور یہ جو تشریح نقل کی گئی اس میں کوئی حسر نہیں ہے. اس لیے حضرت الاستاد فرماتے ہیں کہ یہ تشریح صحیح ہے لیکن حدیث شریف میں جو حسر کا انداز ہے وہ حسر جو ہے اس میں نکلتا نہیں ہے. اس لیے حضرت فرماتے ہیں کہ میری نظر میں ایک اور توجیہ ہے اس حدیث شریف کی, اور وہ ایسی تشریح ہے کہ جس کا تعلق حسر سے ہے، یعنی وہ تشریح سے حسر کا مفہوم نکلتا ہے، چونکہ حدیث کے الفاظ میں حسر ہے، لا ریبا الا فی النصیحتی، تو مفہوم بھی ایسا ہونا چاہیے جس کے اندر حسر کا پاور نکلتا ہو. کیا تشریح دھیان سے سمجھو، حسر ادعائی ہے اس روایت میں، حسر ادعائی. کہ ادھار ہی کو سود سمجھا، ہاتھ در ہاتھ کو سود نہ سمجھا. گویا حضرت عبداللہ ابن عباس نے حسر حقیقی سمجھ لیا اور ادھار ہی کو سود سمجھا اور ہاتھ در ہاتھ کو سود نہیں سمجھا. تو حسر حقیقی جو حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما نے سمجھا ہے، تو اس کا مفہوم یہ نکلے گا کہ ادھار ہی کو سود سمجھا، ہاتھ در ہاتھ یدم بھی یدن کو سود نہیں سمجھا. تو پھر حسر ادعائی کیسے نکالیں گے وہ سمجھو. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ ارشاد عالی جو حضرت اسامہ ابن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نقل کرتے ہیں، اس کا منشا یہ معلوم ہوتا ہے کہ ربا نصیحہ کی برائی ذہنوں میں بٹھانے کے لیے یہ حسر حضور نے فرمایا ہے، ربا نصیحہ کی قباحت برائی ذہنوں میں بٹھانے کے لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ حسر فرمایا ہے. اس لیے کہ ریبل قرض جو حقیقی ہے وہ تو قرآن میں آیا، ریبل قرض جو حقیقی ہے وہ تو قرآن میں آیا، کل آپ نے پڑھ لیا اس کو کہ بھئی قرض دے کر کے مشروط متعین زیادتی آپ کسی سے مانگو وہ ریبل قرض، وہ تو قرآن میں آ گیا کہ بھئی سود مت لو دو. ریبل فضل یہ حکمی چیز ہے، دوسرے نمبر کے درجے کی ہے، یعنی کمی بیشی سود یہ حکمی چیز ہے جو حدیث میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا، اس کا درجہ دوسرا ہے. اور ربا نصیحہ یہ تو بچہ ہے ربا الفضل کا، یعنی تیسرے درجے کا ہے. ربا نصیحہ یہ ربا الفضل کا جو ہے چوزہ ہے، بچہ ہے، تیسرے درجے کا ہے. تو کوئی شخص ربا نصیحہ کو حقیر اور معمولی نہ سمجھے کہ بھئی ربا القرض جو اصل ربا ہے وہ تو قرآن میں اللہ نے کہہ دیا، ربا الفضل کمی بیشی والا وہ ربا حکمی سیکنڈ درجے کا، وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے احادیث میں بیان فرما دیا. اب رہا ربا نصیحہ، وہ تو تیسرے درجے کا ہے، وہ تو ایک بچہ ہے، چھوٹا سا ہے، تو کوئی آدمی اس ربا کو حقیر اور معمولی نہ سمجھے، اس لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ربا نصیحہ کی حرمت کو لوگوں کے دل دماغ کے اندر جمانے کے لیے حسر کا انداز استعمال فرمایا، لا ربا الا فی النصیحتی. تو یہ جو حسر کا انداز نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث شریف کے اندر اپنایا، وہ اس لیے اپنایا تاکہ کوئی ربا نصیحہ کو حقیر اور معمولی نہ سمجھے، کم درجے کا نہ سمجھے، اسی لیے اس کی قباحت اور شناعت کو مؤقت کر کے ذہنوں میں جمانے کے لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اتنا عجیب انداز اختیار فرمایا، لا ریبا الا فی النسیتی. کچھ کچھ کھوپری شریف میں اترا مطلب، ٹھیک ہے چلو، ایک تیسری توجہ بھی ذہن میں رکھو. ریبل قرآن یعنی ریبل قرض، ریبل قرآن یعنی ریبل قرض، یہ نسیہ میں ہے. ریبل قرض، ریبل قرآن یہ نسیہ میں ہے. گویا جو چیزیں سنت یعنی حدیث شریف سے ربا ہونا بتلائی گئی، یہ وعید اس کے متعلق نہیں ہے بلکہ قرآن میں آئے ہوئے ربا کے متعلق ہے. لا ربا الا ربا الا بالنسیئتی، یعنی قرآن مجید کے اندر جو ربا آیا ہے، ربا القرض، اس کے اندر جو ہے نسیہ اور ادھاری کو بتلایا گیا ہے. اس لیے کہ ہم جب قرض کے اندر ربا کے اوپر جاتے ہیں تو اس میں ادھاری ہی ہوتی ہے کہ بھئی آج اتنا قرض لو، ادھار لو، اور چھ مہینے کے بعد اتنا ربا چکاؤ، ایک سال کے بعد اتنا ربا چکاؤ. تو یہ جو ربا قرض میں آتا ہے وہ نسیہ میں ہی آتا ہے. تو گویا کہ اس حدیث شریف کا تعلق بعض لوگوں نے کر دیا ربا القرآن، ربا القرض کے ساتھ، اس کی وعید کو وہاں جوڑ دیا. گویا کہ اس قول کے مطابق تو ربا سنت یعنی ربا تفضل، ربا الفضل، ربا النسیہ سے اس روایت کا کوئی تعلق ہی نہیں ہے. یہ ایک دوسری توجہ کی گئی. اور بعض حضرات ناسک منسوخ کے اوپر گئے ہیں، لیکن وہ ناسک منسوخ والی بات کوئی زیادہ پکی اور جو ہے مضبوط نہیں ہے. یہ اس کی مختلف مناسب توجیحات کی گئی ہے. جی، چاندی کو سونے کے بدلے میں ادھاری سے بیچنا. آپ کو معلوم ہے کہ جب ہم جنس چیزیں ہوتی ہیں تو وہاں پر تو دونوں شرطیں لاگو ہو جائیں گی، سونا سونے کے بدلے میں، چاندی چاندی کے بدلے میں، الی آخری. تو کمی بیشی بھی نہیں اور ادھاری بھی نہیں، دونوں چیز وہاں پر نہیں ہو سکتی. لیکن یہاں تو چاندی سونے کے بدلے کے اندر ہے، تو گویا قدر مع غیر الجنس ہے. قدر مع غیر الجنس ہے، ایک طرف سونا ہے، دوسری طرف چاندی ہے، جنس بدل گئی. قدر ہے لیکن جنس بدل گئی، اس لیے ربا نسیہ کا تحقق ہوگا، یعنی ادھاری نہیں رکھ سکتے، ادھاری نہیں رکھ سکتے. فضل کا تحقق نہیں، یعنی کمی بیشی کر سکتے ہیں، کمی بیشی کر سکتے ہیں، ادھاری نہیں رکھ سکتے. تو اس ترجمۃ الباب کا حاصل اور خلاصہ یہ نکلا کہ چاندی سونے کے بدلے میں قدر مع غیر الجنس ہے، اسی لیے ربا نسیہ کا تحقق ہوگا، ادھاری نہیں رکھ سکتے. البتہ فضل کا تحقق نہیں، اسی لیے کمی بیشی کرنے کی گنجائش ہے، جنس بدل گئی. جی،
وبه قال حدثنا حفص بن عمر قال حدثنا شعبة قال أخبرني حبيب بن أبي ثابت سمعت بل من هذه قال سألت البراء بن عازب رضي الله تعالى عنه وزيد بن أرقم رضي الله تعالى عنه عن صرفي، فكل واحد منهما يقول هذا خير منه مني، فكلاهما يقول نعم رسول الله صلى الله عليه وسلم.
أبو المنهال ابن سلامہ البصری رحمہ اللہ تابعی کہتے ہیں کہ میں نے مسئلہ پوچھا، تین بزرگ کہیں ایک ساتھ بیٹھے ہوں گے، دو بزرگ، ایک تو حضرت براء ابن عازب الانصاری، دوسرے بزرگ حضرت زید ابن ارقم رضی اللہ تعالی عنہما وعنہم وعنا جمیعا. دونوں بزرگوں کو یوں پوچھا کہ حضرت یہ بیع صرف کا ذرا مسئلہ مجھے بتلاؤ نا، کہ سونے کو چاندی کے بدلے میں، چاندی کو چاندی کے بدلے میں، سونے کو سونے کے بدلے میں، چاندی کو سونے کے بدلے میں، اس کا ذرا مسئلہ بتاؤ نا. فکل واحد منہما یقول ھذا خیر منی، دونوں حضرات ایک دوسرے کے لیے کہنے لگے یہ بڑے علامہ ہیں، ان سے پوچھ لو، ان کا علم بہت اونچا ہے، ان سے پوچھ لو، ان کا علم بڑا اونچا ہے، ان سے پوچھ لو. دیکھیے حضرات صحابہ کرام کا معاملہ، کہ جب دونوں سے مسئلہ مشترکہ پوچھا تو ہر ایک دوسرے کے طرف رخ کر رہے کہ بھائی ان سے پوچھ لو، یہ بڑے جاننے والے ہیں. تو کہتے ہیں نہیں نہیں ان سے پوچھو، یہ بڑے جاننے والے ہیں. سبحان اللہ، یہ بڑی دو باتیں، یعنی جہاں یہ بویو کی روایت ہے تو یہاں ایک بہت بڑا ادب یہ سیکھنے کو ملا کہ دونوں جلیل القدر صحابی ہر ایک دوسرے کے لیے یہ سوچ رہے ہیں کہ یہ مجھ سے بہتر ہے. حضرت براء یہ سوچ رہے ہیں کہ زید ابن ارقم مجھ سے بہتر ہے، زید ابن ارقم یہ سوچ رہے ہیں کہ حضرت براء مجھ سے بہتر ہے. آج تو ایک ذرے جتنا کھمن کی رائے، جتنا علم آ جائے نا، تو ابھی آدمی کیا کہے، احقر الورا افقر الزمان، اس وقت روئے زمین پر جدید مسائل میں سب سے بڑا واقف کار ہے. ایک رائے جتنا بھی علم آ جائے تو سب سے بڑا اپنے آپ کو سمجھنے لگتے ہیں. اور یہ دیکھیے صحابہ، فکل واحد منہما یقول حاذا خیر منی، ہر ایک دوسرے کو اپنے سے بہتر سمجھ رہے ہیں. دوسری بات کیا سمجھ رہے ہیں، کہ ہر ایک دوسرے کو آگے کر رہے ہیں، بھائی ان سے مسئلہ پوچھ لو، وہ کہہ رہے ان سے پوچھ لو، نہیں ان سے پوچھ لو، ارے ان سے پوچھ، نہیں ان سے پوچھ لو. دیکھو کتنا اچھا ان لوگوں کا معاملہ ہوتا تھا، اب تو اس کو بھی اپنوں نے دکانداری بنا لی کہ وہ اس کے پاس کیوں مسئلہ پوچھنے گئے، میرے پاس کیوں نہیں آیا، میرے سے مسئلہ پوچھنا چاہیے، وہاں کیوں مسئلہ پوچھنے چلا گیا. اور یہ کہتے کہ نہیں وہاں پوچھ لو، نہیں وہاں فائدہ ہوگا، وہاں زیادہ جو ہے آپ کو جانکاری ہوگی. اور اپنے پاس تو کوئی آوے تو میرے پاس جو ہے نا اس کی تحقیق عمیق ہے، میں نے اس مسئلے کی کھال نکالی ہے بال میں سے، اسی لیے میں آپ کو پوری ڈیٹیل میں یہ مسئلہ سمجھاؤں گا، کسی کے پاس مت جانا. اس میں العبد الضعیف کی تحقیقات ایسی ایسی ہے کہ سن کے تم حیران رہ جاؤ گے، کوئی آوے تو مرغا جانا ہی نہیں چاہیے. فکیلاہما یقولو، دونوں نے اخیر میں یہ بات ارشاد فرمائی، نہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان بیع الذهب بالور کی دینن، کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سونے کو چاندی کے بدلے میں بیچنے سے منع فرمایا ادھاری کی حالت میں. دینن کا کیا معنی، کہ مجلس کے اندر موجود نہ ہوئے، مجلس کے اندر غیر حاضر ہوئے تو ہی اس کو دین کہا جائے گا نا. تو گویا کہ کمی بیشی جائز ہے لیکن ادھاری کی گنجائش نہیں ہے، نقد در نقد معاملہ کرنا ہی پڑے گا. جی
بابو بیع الذهب بالورق نصیحة،
بابو پڑھ. کوئی بات نہیں, آپ کے نسخے میں ہے پڑھ لیں, ہم سن لیں گے.
جی قال حدثنا علي باب بيع الذهب بالبر قيمة وبه قال حدثنا عمران بن ميسرة قال حدثنا عباد بن العوام قال أخبرنا يحيى بن أبي إسحاق قال حدثنا عبد الرحمن بن أبي بكرة عن أبي رضي الله تعالى عنه وأنه أن أجمعين قال نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن الفضة بالفضة والذهب بالذهب إلا سواء بسواء وأمرنا أن نبدع الذهب بالفضة كيف شئنا والفضة في الذهب كيف شئنا.
باب بيع الذهب بالوريق يدم بيد نسيئتا ان کے نسخے کے اندر. پتہ نہیں کیسا نسخہ ہے, کسی نسخے میں ہمیں تو نظر نہیں آیا. بابو بھائی اس ذہب بالوری کی یدم بھی یدن, سونے کو چاندی کے بدلے کے اندر بیچنا ہاتھ در ہاتھ. تو چونکہ جنس بدل گئی اسی لیے ہاتھ در ہاتھ کمی بیشی کے ساتھ بیچ سکتے ہو. تو جنس بدلنے کی وجہ سے یہ ہاتھ در ہاتھ ہو, کمی بیشی کے ساتھ بیچنے کی گنجائش ہے. حضرت عبد الرحمن ابن ابی بکرہ اپنے والد بزرگوار حضرت ابو بکرہ نفع ابن الحارث الثقفی رضی اللہ تعالی عنہ عنہم سے نقل کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا چاندی کو چاندی کے بدلے میں بیچنے سے اور سونے کو سونے کے بدلے میں بیچنے سے, مگر یہ کہ برابر سرابر ہو, یعنی دونوں طرف سے معاملہ برابر سرابر ہونا چاہیے. وامرنا اور ہم کو حکم دیا, یہ حکم وجوبی نہیں ہے, حکم استحبابی ہے. اور ہم کو حکم دیا ان نبتاع الذهب فی الفضۃ کیف شئنا, کہ ہم سونا چاندی کے اندر جس طرح چاہے اس طرح بیچے, یعنی جنس بدل جائے سونا چاندی کے بدلے کے اندر تو جس طرح چاہے بیچے, یعنی جب یدن بھی یدن ہو, نقد در نقد ہو, تو کمی بیشی کے ساتھ بیچنا جائز ہے. یہ مطلب ذہن میں رکھنا کیف شئنا کا, کہ کیف شئنا کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ادھاری بھی کر سکتے ہیں, نقد در نقد ہو تو کمی بیشی کر سکتے ہیں. والفضۃ فی الذهب کیف شئنا, اور چاندی سونے میں جس طرح چاہے ہم بیچ سکتے ہیں, یعنی جب کمی بیشی کرے جائز ہے, یدم بھی یدن ہونا چاہیے. اس بات کا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم کو حکم دیا. تو یہاں پر یہ بات ذہن کے اندر رہے کہ یہ امر امر برائے استحباب ہے, اسی لیے کہ ہر ایک آدمی کو یہ نہیں کہ بھائی حضور نے حکم دیا تو کل صبح سونا چاندی میں بیچنے کے لیے نکل پڑے, ابھی یہ کام کرنے کا وقت نہیں ہے, بلکہ جو ہے یہ امر برائے استحباب ہے. جی
باب بيع المزابنة وهي بيع التمر بالثمر وبيع الزبيب بالكرم وبيع العرايا. وقال انس رضي الله تعالى عنه نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن المزابنة والمحاقلة.
چند چیزوں کو اس ترجمۃ الباب میں امام نے جمع کیا. نمبر ایک, بیع مزابنہ. مزابنے کی جو ممانعت ہے اس کی حکمت سمجھ میں آتی ہے احتمال ربا, کہ اس کے اندر بھی ربا کا احتمال ہے. وجہ اس کی یہ ہے کہ جو پھل توڑ کر کے تیار نیچے رکھے ہوئے ہیں اس کی مقدار معلوم کرنا تو آپ کے بس میں ہے کہ جو پھل توڑے ہوئے تیار زمین پر ہے اس کو تول لو، کیل کر لو، ناپ لو، آپ کے بس میں ہے. لیکن جو پھل درختوں کے اوپر ابھی لٹک رہے ہیں اس کی قدر آپ کے بس میں نہیں ہے، اس کو ناپنا آپ کے بس میں نہیں ہے، اس کی تول صحیح صحیح آپ کے قابو میں نہیں ہے. تو مزابنہ کی ممانعت احتمال ربا کی وجہ سے. دوسری بات سمجھو، اموال ربویہ میں مجازفت ناجائز ہے، یعنی جتنی چیزیں ربوی کہی جاتی ہے، اموال ربویہ کہے جاتے ہیں، اس میں اٹکل سے مجازفت سے معاملہ کرنا صحیح نہیں ہے. یہ دو حکمتیں مزابنہ کی ممانعت کی سمجھ کے اندر آتی ہے. تو باب ہے مزابنہ کی بیع کے بارے میں، اور وہ یہ ہے کہ تمر یعنی توڑے ہوئے پھلوں کو سمر یعنی درخت پر لٹکے ہوئے پھلوں کے بدلے کے اندر بیچنا، اس سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ممانعت فرمائی. نمبر دو، بیع الزبیب بالکرمی، کشمش منقع سوکھے انگور، اس کو بیچنا درختوں کے اوپر لگے ہوئے تازے پھل انگور کے، اس کے بدلے کے اندر. ایک ہی انگور جو درختوں کے اوپر بشکل بیل ہے، اور دوسرے ہیں جو توڑ کر کے تیار ڈرائی سکھائے ہوئے ہیں، اس کے بدلے کے اندر بیچنا. بعض حضرات نے مزابنہ کی تعریف یوں کی کہ بس الفاظ اور تعبیر کا فرق ہے، ورنہ خلاصہ یہی نکلتا ہے. اسی کے قریب قریب جو ہے ایک لفظ ہے محاقلہ، وہ سمجھ لو. کوئی آدمی گیہوں کو بالیوں میں بیچے، اس گیہوں کے بدلے میں جو بالی سے نکال کر کے صاف کر کے تیار ہے، وہ محاقلے کی ایک شکل ہے. دیکھو یہ جو گلے ہوتے ہیں اس کے اوپر قدرتی طور پر بالیاں اللہ نے لگائی ہے، چاول کے اوپر بھی اس کا چھلکا ہے، گیہوں کے اوپر بھی ہے، جوار اور باجرہ مکائی وہ اپنے ڈونڈے کے اندر سلامت اور محفوظ ہے. پھر اس کو الگ کیا جاتا ہے کہ تبن بھوسا الگ کرو اور اس کے اندر جو دانا ہے وہ الگ کر ڈالو، دونوں کو الگ الگ کر ڈالو. تو ایک جو تیار رکھا ہوا ہے صاف کیا ہوا، اور دوسرا ہے جو ابھی تک چھلکوں کے اندر ہے، بالیوں کے اندر ہے، ان کی آپس کے اندر بیٹھ. اور اس کی ایک تعبیر یہ ہے کہ کھیتی فصل ہاتھ میں آنے سے پہلے اس کی بیع کر دینا، کہ کھیتی کاٹ کے تیار کر کے آپ کے ہاتھ میں آوے اس سے پہلے اس کی بیع کر ڈالے، یہ محاقلہ ہے. دونوں میں تعبیر کا فرق ہے، باقی مضمون دونوں کا ایک ہی ہے. تو اس کو جو ہے شریعت مطہرہ نے منع فرمایا، اس لیے کہ سمجھو کہ جو غلہ تیار رکھا ہوا ہے اتنی ہی مقدار ان بالیوں کے اندر سے حاصل ہوئے، اس کا کوئی یقین تھوڑا ہی ہے. بہت سے بالیوں کے اندر سے غلہ ہی نہیں نکلتا ہے اور وہ اندر سے خالی نکلتی ہے، تو اس صورت کے اندر ایک طرف والے کا نقصان ہو جائے گا. وبیع الارایا، اس کو یہاں سمجھنا موقوف رکھو، آگے مستقل امام ترجمۃ الباب الگ سے لا رہے ہیں، ارایا کے بارے کے اندر. وقال انس نہ النبی صلی اللہ علیہ وسلم عن المزابنۃ والمحاقلۃ. حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیع مزابنہ اور بیع محاقلہ دونوں سے منع فرمایا. اسی لیے دونوں کی تعریف آپ ذہن میں اچھی طرح رکھ لیں کہ تیار پھل اس کو درخت پر لگے ہوئے پھلوں کے بدلے میں بیچنا, تیار صاف کیا ہوا غلہ اس کو بیچنا اس کھیتی کے غلے کے بدلے میں جو ابھی بالیوں کے اندر ہے, یا یہ کہ جو کھیتی ابھی تیار ہو کر آپ کے ہاتھ میں گودام میں نہیں آئی اس کی بیع کر دینا. اس سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرما دیا. جی.
وبه قال حدثنا يحيى بن بكير قال حدثنا الليث عن عقيد عن ابن شهاب قال اخبرني سالم بن عبد الله عن عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهما ان رسول الله
صلى الله عليه وسلم
لا تبيعوا الثمر حتى يبدو صلاحه ولا تبيعوا الثمر بالتمر.
اب دیکھیے قال سالم کے کر جو آگے ہے نا وہ بھی اسی سند سے ہے, لیکن نمبر اور دونوں روایت کو الگ کیوں کیا گیا؟ وجہ اس کی یہ ہے کہ ولا تبیع الثمر بالتمری, اتنا حصہ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما بلا واسطہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے نقل کرتے ہیں, اتنا حصہ. اور وقال سالم کے کر جو آگے روایت آ رہی ہے وہ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما بلا واسطہ نقل نہیں کرتے, بلکہ حضرت زید ابن ثابت کے واسطے سے نقل کر رہے ہیں. تو سند ایک ہی ہے, لیکن ولا تبیع الثمر بالتمری تک کے جو الفاظ ہیں وہ الفاظ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما بلا واسطہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے نقل کرتے ہیں, اور آگے والے جو الفاظ ہیں وہ انہوں نے حضرت زید ابن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے سنے ہیں. اسی لیے دونوں کا فرق بتلانے کے لیے یہ طریق ترتیب ہے. سالم ابن عبداللہ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے نقل کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم ثمر کو مت بیچو, یعنی درخت پر لگے ہوئے پھلوں کو مت بیچو یہاں تک کہ اس کا کار آمد ہونا ظاہر نہ ہو جاوے, اس کا کار آمد ہونا ظاہر نہ ہو جاوے, یعنی وہ پھل آپ کے لیے فائدہ مند ہے وہ ظاہر نہ ہو جاوے وہاں تک جو ہے اس کی بیع مت کرو, یعنی قدرتی آفت اور خرابی سے معمون نہ ہو جاوے. یہ حنفیہ کے نزدیک, اور امام شافعی کے نزدیک مٹھاس اور پکنا جب تک ظاہر نہ ہو جاوے, اس میں میٹھا پن آنے لگے اور پکنے کے قریب ہونے لگے, حاکی ہونے لگے, یہ جو ہے اس کا مطلب ہے. یہ مسئلہ آگے مستقل الگ باغ میں امام تفصیل سے لا رہے ہیں. ولا تبی الثمر بالتمری, اور تم درخت پر لگے ہوئے پھلوں کو تیار پھلوں کے بدلے میں توڑے ہوئے کے بدلے میں مت بیچو. بس یہاں تک کا حصہ حضرت عبداللہ ابن عمر بلا واسطہ نقل کرتے ہیں. جی.
قال سالم اخبرني عبد الله رضي الله تعالى عنه عن زيد بن ثابت رضي الله تعالى عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد ذلك في بيع العليه بالرطب او بالتمر ولم يرخص في غيره.
اب یہ حصہ حضرت زید ابن ثابت کے واسطے سے نقل کرتے ہیں. حضرت سالم فرماتے ہیں, یعنی وہی سابقہ سند لے لو, کہ مجھے حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما نے اس بات کی خبر دی، وہ حضرت زید ابن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے نقل کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بعد میں عریہ والی بیع کے متعلق رخصت مرحمت فرمائی. عریہ حقیقت میں تو ایک طرح کا مبادلہ ہے، تبادلہ ہے، بیع نہیں ہے، جیسے کہ آگے والی ترجمۃ الباب میں اس کی پوری تشریح آ رہی ہے. بالرطب او بالتمر، تر کھجور کے ذریعے یا سوکھی اتاری ہوئی تیار کھجور کے ذریعے. ولم یرخص فی غیرہ، اور عریہ کے علاوہ دوسری چیز کے اندر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے رخصت مرحمت نہیں فرمائی. اتنا حصہ حضرت عبداللہ ابن عمر حضرت زید ابن ثابت سے نقل کرتے ہیں. جی.
وبه قال حدثنا عبد الله بن يوسف قال اخبرنا مالك بن نافع عن عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهما ان رسول الله صلى الله عليه وسلم المزابنه، فالمزابنه اشتراء الثمر بالتمر قليلا وبيع الكرم بالزبيب قليلا.
جي.
وبه قال حدثنا عبد الله بن يوسف قال اخبرنا مالك بن داود بن الحسين بن ابي سفيان مولى بن ابي احمد عن ابي سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم
روس النخل، یعنی درخت پر لٹک رہے ہو. چلو.
وبه قال حدثنا مسدد قال حدثنا ابو معاويه الشيباني عن عكرمه بن عباس رضي الله تعالى عنهما قال نهى النبي
صلى الله عليه وسلم.
وبه قال حدثنا عبد الله بن مسلم قال حدثنا مالك بن نافع عن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما عن زيد بن ثابت رضي الله تعالى عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم
صلى الله عليه
ان يبيعها بخرصها.
ایک عریہ کے بارے میں ایک بات یہاں اتنی ذہن کے اندر بٹھا لو کہ عریہ ایک طرح کا عطیہ ہے. ہم وزن لفظ یاد رکھ لینے کا. عریہ ایک طرح کا عطیہ ہے، گفٹ ہے ایک طرح کی. شکل کیا ہوتی تھی اس کی وہ بھی سمجھ لو. اس زمانے کے اندر باغ والے ایسا کرتے تھے، جن کی باڑیوں کے اندر مختلف پھلدار درخت ہو، کوئی ایک درخت کسی غریب کو کھانے کے لیے دے دیا کہ دیکھو فلاں نمبر کا کھجوری کا جھاڑ ہے نا تیرا، فلاں نمبر کا آم کا درخت ہے نا تجھے کھانے کا. ایک طرح کا ایک صدقہ، ایک طرح کا ایک عطیہ کسی غریب کو کر دیتے تھے. اب بیچارے غریب جو کبھی تصور نہیں کر سکتا تھا کہ مجھے کوئی درخت کی ملکیت ہو جاوے، یہاں تو عطیہ ہے، صدقہ ہے، لہذا وہ روز اپنے درخت کو دیکھنے آتا ہے کہ میرے درخت پر کھجور برابر ہے نا، ابھی کچے ہیں نا، ابھی پک رہے ہیں نا، اب اس کو گدلے ہو رہے ہیں نا، کب کھانے توڑنے کے قابل ہوں گے نا، کب بیچنے کے قابل ہوں گے، برابر وہ نظر رکھے گا. چونکہ نہیں ملے لے کو ملا ہے، بیچارے جس کے پاس کچھ تھا نہیں اس کو کچھ ملا ہے، تو برابر اس کی نگرانی دیکھ بھال اچھی طرح رکھے گا. اب پورے باغ کے اندر ایک ہی درخت ایسا ہے جو اس نے کسی کو کھانے کے لیے دیا. اب اس زمانے کے اندر باغ والوں کا طریقہ کیا تھا کہ جب پھل پکنے کی موسم آتی تھی تو بیوی بچوں کو لے کر کے باغ میں ہی چلے جاتے تھے رہنے کے لیے، کہ روز صبح جانا، شام آنا، نگرانی کرنا، یہ سب مسائل. تو پھل پکنے کے زمانے کے اندر ان کا مستقلن قیام فارم ہاؤس میں ہو جاتا تھا، وہیں پر وہ رہا کرتے تھے. اب مالک فارم کا، باغ کا، بیوی کے ساتھ وہاں رہتا ہے اور روز یہ فقیر غریب صاحب وہاں دیکھنے کے لیے آتے رہتے ہیں، تو خاموخا مگج ماری. اس وجہ سے وہ یوں طریقہ اپناتے تھے کہ بھائی ایک کام کرو، یہ جو میں نے تجھے کھانے کے لیے درخت دیا ہے نا، اس پر ایک اندازہ لگا لے کتنی کھجور ہوگی. میرے پاس اسٹاک میں بہت ساری تیار کھجوریں ہیں، اندازہ لگا کے لے جا جا، لیکن اب کل سے باڑی میں آنا بند کر تاکہ ہم کو پرائیویسی ملے اور ہم حجاب اور پردے کے ساتھ خیریت سے یہاں رہے ہوئے، کل سے آنا مت، اندازہ لگا لے، چاہے اس کے اوپر کچھ زیادہ میں توڑی ہوئی کھجور تجھ کو دیکھ دے دوں، بس تیرا یہاں آنا جانا بند ہو جاوے۔ تو وہ بھی بیچارہ غریب یوں سوچے کہ روز مجھے آٹے پھیرے مارنے کے اور روز نگرانی کے لیے آنے کا، اس کے بجائے ریڈی ٹو ایٹ مال مل جاتا ہو تو پھر میں بھی کیوں یہ محنت مشقت اٹھاؤں، تو لہذا وہ بھی اس کے اوپر راضی ہو جائے۔ بس یہی عریے کی شکلیں ہوا کرتی تھی۔ تو اس کے اندر ہے تو یہ عطیہ، اس لیے اس کے جواز کی رائی بنی ہوئی ہے۔ چلو، باب بیع الثمر علی رؤوس النخل بالذهب والفضۃ۔ پھل جو کھجور کے درختوں کے اوپر ہو، سونے اور چاندی کے بدلے کے اندر اس کو بیچنا۔ جو پھل کھجور کے درختوں کے اوپر لگے ہوئے ہیں، اس کی بیع کرنا سونے اور چاندی کے بدلے کے اندر۔ دیکھو، یہ اس زمانے کے محاورے کے اعتبار سے ہے کہ بھائی مدینہ میں کوئی بولے کہ بھائی پھل بیچنے گئے تو کھجور اچھ مراد لے، اس لیے کہ وہاں اور کوئی پھل کا تصور ہی نہیں، اس لیے وہی مراد ہوئے، ورنہ تخصیص اس کی نہیں ہے۔ وہاں کی مراد مفہوم معروف رواجی تخصیص کے اعتبار سے یہ بات کہی گئی ہے کہ کوئی آدمی جو کھجور کے پھل درختوں پر لگے ہوئے ہیں، اس کو سونے اور چاندی کے بدلے کے اندر بیچے، جائز ہے۔ گویا دوسرے لفظوں میں آج کی زبان میں یوں تعبیر کرو، روپیوں کے عوض کے اندر درخت کے پھل خریدنا اور بیچنا جائز ہے، سونے کے بدلے میں، چاندی کے بدلے میں، روپیوں کے بدلے کے اندر درخت کے اوپر لگے ہوئے پھل کو خریدنا بیچنا جائز ہے، اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ ممانعت جو پیچھے گزری، اس کا تعلق تھا اسی جنس کے پھل سے، کہ بھائی جو کھجور اوپر لگی ہوئی ہے اس کو توڑی ہوئی کھجور کے بدلے میں مت بیچو، اسی جنس سے ہو تو ممانعت ہے، یعنی درخت پر لگے ہوئے پھل اسی جنس کے کٹے ہوئے پھل سے نہ بیچا جاوے، یہ ممانعت ہے۔ لیکن یہاں تو اس کو بیچا جا رہا ہے پیسوں کے بدلے میں، سونے اور چاندی کے بدلے کے اندر، جنس بدل گئی، اب کوئی حرج ہی نہیں ہے۔ تو درخت پر لگی ہوئی کھجور کوئی آدمی گیہوں کے بدلے میں کرے تو بھی جائز ہے، جنس بدل گئی، تفاضل جائز، مجازفت اور اٹکل بھی جائز، جنس بدل گئی اس لیے تفاضل بھی جائز اور اٹکل بھی جائز، دونوں چیز جائز ہو جائے گی، اس کی گنجائش ہے۔ تو ممانعت کی روایت کا تعلق اچھی طرح ذہن میں رکھو جب اسی جنس کے پھل کے ساتھ بیع کی بات ہو تو، ورنہ جنس بدل جاوے تو کوئی حرج نہیں۔ آپ کو مثال دی کہ درخت پر کھجور ہے، اس کو گیہوں کے بدلے میں بیچ لو، جائز ہے۔ درخت پر لگی ہوئی کھجور ہے، سونے کے بدلے میں، چاندی کے بدلے میں، نقد کے بدلے میں بیچ دو، جائز ہے۔ تو اصل میں یہ اس دور کے اعتبار سے اگر بات سمجھی جاوے تو وہاں کھجور بیچنے کا تصور اگر ہو کہ بھئی کھجور کو پھل کے بدلے میں بیچنا ہے، تو لوگوں کا ذہن فوراً جائے گا کھجور کھجور کے بدلے میں، کہ بھئی کھجور کو پھل کے بدلے میں بیچنے کا۔ تو وہاں مدینہ طیبہ کے اندر لوگ کیا سمجھتے تھے کہ کھجور کو بیچنا پھل کے بدلے میں، یعنی کھجور کو کھجور ہی کے بدلے میں بیچنا، اور وہی تھی مزابنہ، وہ ناجائز ہو جاتی تھی۔ लेकिन अगर फल बदल गए या ये कि सामने इवज बदल गया तो कोई हर्ज नहीं है, उसका जवाज हो जाएगा जी।
وبه قال حدثنا يحيى بن سليمان قال حدثنا ابن وهب قال اخبرني ابن جريج عن العطاء وابن الزبير عن جابر رضي الله تعالى عنه وان جميعا قال نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن بيع الشعير الثمار ولا يباع شيء منه الا بالدينار والدرهم الا العرايا.
حضرت جابر رضی اللہ تعالی عنہ عنہم سے منقول ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا پھلوں کو جو درخت پر ہوتے ہیں اس کو بیچنے سے یہاں تک کہ وہ عمدہ ہو جائے یعنی کار آمد ہو جائے. دیکھو پچھلی روایت میں یبدو صلاح والی جو تعبیر تھی اس کی تعبیر یہاں یتیب کے لفظ سے آئی کہ یہاں تک کہ وہ پھل عمدہ ہو جائے یعنی کار آمد ہو جائے فائدے کے قابل ہو جاوے. اور کوئی چیز نہ بیچی جاوے اس میں سے مگر دینار کے بدلے میں اور درہم کے بدلے میں, یعنی جو پھل درخت پر ہے اس کو دینار درہم کے بدلے میں بیچ ڈالو. الا الارایا, مگر ارایا کو مستثنا کیا گیا چونکہ وہ تو ایک عطیے کی شکل ہے اس لیے اس کی استثنا کی بات اس روایت کے اندر کہی گئی جی.
وبه قال حدثنا عبد الله بن عبد الوهاب قال سمعت مالكا وساله وبيت الله بن الربيع احدثك داود عن ابي سفيان عن ابي هريره رضي الله تعالى عنه وعن اجمعين ان النبي صلى الله عليه وسلم رخص في بيع العرايا في خمسه اوسق او دون خمسه اوسق. قال نعم.
مالک سے امام مالک صاحب موطا مراد ہے, یاد رکھنا. عبید اللہ ابن ربیع انہوں نے سوال کیا امام مالک کو, کیا سوال کیا؟ احدثک داؤد, کہ کیا داؤد ابن حسین نے حدیث آپ کو حضرت ابو سفیان کے حوالے سے سنائی کیا؟ یہ سوال کیا امام مالک کو عبید اللہ ابن ربیع نے کہ کیا داؤد ابن حسین نے آپ کو ابو سفیان کی سند سے کوئی روایت سنائی کیا؟ کہ ابو سفیان وہ روایت نقل کرتے ہو حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے, ایسی کوئی روایت سنائی کیا؟ پھر وہ روایت کے الفاظ بھی خود بیان کر دیے کہ اس طرح کے الفاظ کچھ سنائی کیا آپ کو؟ کون سے الفاظ؟ ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم رخص فی بیع الارایا, کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے رخصت مرحمت فرمائی ارایا کی بیع کے اندر, پانچ وسق میں یا پانچ وسق کے کم میں, پانچ وسق میں یا پانچ وسق سے کم کے اندر. قال نام, امام مالک نے کہا مجھے اس طرح حدیث جو ہے داؤد ابن حسین نے سنائی ہے. امام مالک نے اس کی تصدیق کر دی. اب یہ کہ پانچ وسق یا پانچ وسق سے کم, یہ شک کس کو ہوا ہے کہ فی خمسطی او سکن او دون خمسطی او سکن؟ تو کہتے ہیں کہ یہ شک جو ہوا ہے نا, یہ داؤد ابن الحسین کو شک ہوا ہے کہ پانچ وسق یا پانچ وسق سے کم. اب وسق کا معاملہ ایسا سمجھو کہ ساٹھ سا اس کے اندر ہوا کرتی تھی, ساٹھ سا, اور وسق کے معنی آتے ہیں اٹھانے کے, کسی چیز کا بوجھ اٹھانا, وہ وسق کا لغوی معنی آتا ہے. اب حنفیہ اور شوافے کا اس مسئلے میں تھوڑا سا اختلاف ہوا ہے. دراصل بات یہ ہے کہ احناف کا جو سا ہے وہ آٹھ رتل والا ہے, احناف نے جو اختیار کیا ہے وہ آٹھ رتل والا سا, اور ائمہ ثلاث رحمہ اللہ کے نزدیک فائیو یعنی پانچ سا اور ایک سلس سا، پانچ پوائنٹ ایک ترتیاؤنس، پانچ ایک سلس، یہ امام شافعی، امام مالک، امام احمد نے اختیار کیا ہے. اس اعتبار سے اگر ہم گنتی لگانے جاوے تو احناف کے یہاں یہ پانچ وسق کے تقریباً دس کوئنٹل بیٹھتے ہیں. احناف کی گنتی کے اعتبار سے پانچ وسق کے دس کوئنٹل بیٹھتے ہیں، اور ائمہ ثلاث رحمہم اللہ کے نزدیک چونکہ پانچ پوائنٹ ایک کا سلس، پانچ بٹا سلس، تو اس اعتبار سے ان کے یہاں ساڑھے چھ کوئنٹل بیٹھتا ہے پانچ وسق. تو ان حضرات کی گنتی میں ساڑھے چھ کوئنٹل بیٹھے گا، اور حنفیہ کی گنتی کے اعتبار سے دس کوئنٹل بیٹھے گا پانچ وسق کے اندر. تو شوافے نے پانچ وسق کو لیا، اور مالکیہ نے پانچ اور پانچ سے کم دونوں کو اختیار کیا ہے. گویا کہ انہوں نے اس کی یہ مقدار بتلائی کہ بے رایا میں یہاں تک اس کی گنجائش ہے. جی
فبه قال حدثنا علي بن عبد الله قال حدثنا سفيان قال يحيى بن سعيد سمعت بشيرا قال قال يحيى بن سعيد سمعت بشيرا قال سمعت سهل بن ابي حاتم رضي الله تعالى عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع التمر بالتمر ورخص في العرية ان تباع بقرصها ياكلها اهلها رطبا. وقال سفيان مرة أخرى إلا أنه رخص بالعرية يبيعها أهلها بخرصها يأكلونها رطبا. قال هو سواء. فقال سفيان قلت ليحيى وأنا غلام إن أهل مكة يقولون إن النبي صلى الله عليه وسلم رخص في بيع العرايا. فقال وما يدري أهل مكة؟ قلت إنهم يروون عن جابر. فسكت. قال سفيان إنما أردت أن جابر رضي الله تعالى عنه من أهل المدينة. قيل لسفيان وليس فيه نهي عن بيع الثمر حتى يبدو صلاحه؟ قال لا.
مسئلہ تو آگے مستقل باب میں سمجھ لینا، یا حدیث سمجھ لو. یحییٰ ابن سعید انصاری کہتے ہیں کہ میں نے بشیر ابن یسار انصاری سے یہ بات سنی، اور بشیر نے حضرت سہل ابن ابی حسمہ رضی اللہ تعالی عنہ کو یہ بات ارشاد فرماتے ہوئے سنا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا درخت پر لگے ہوئے پھلوں کو توڑے ہوئے پھلوں سے بیچنے سے منع فرمایا، لیکن حضور نے رخصت مرحمت فرمائی عریہ یعنی عطیہ والے معاملے میں، یہ کہ بیچا جاوے توڑے ہوئے کو اندازہ کر کے تاکہ لوگ اس کی تازی کھجور بھی کھا سکے. یعنی اس میں ایک فائدہ یہ بھی ہوگا کہ ان کو رطب کھانے کو بھی ملے گی. حضرت سفیان ابن عیینہ اس حدیث کے راوی اسی حدیث کو جب بیان کرتے ہیں تو دوسری مرتبہ میں انہوں نے الفاظ میں تھوڑا فرق کیا، اور الفاظ کے اندر فرق کر کے کیا کہا؟ وقال سفیان، قال کے فاعل ہیں علی ابن عبداللہ، تو کہتے ہیں کہ سفیان ابن عیینہ نے دوسری مرتبہ اس کو الفاظ بدل کے کہا، لیکن الفاظ بدلنے کے باوجود مضمون ایک ہی رہتا ہے، اسی لیے کوئی حرج نہیں. الا انہ رخص فی العریت یبیعها اہلها بخرصها، مگر یہ کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے عریہ میں رخصت عطا فرمائی کہ اس کے مالک لوگ توڑی ہوئی پھل بھی بیع کر سکے، کا اوپر کھانے کی بات کہی، یا بیچنے کی بات کہی، یا کلو نہارو تبن، कि उसके फलों को वो ताज़ा खजूरों को वो खावे। तो कहा अल्फाज के अंदर थोड़ा सा फ़र्क है, मज़मून एक ही रहता है कि भाई ये अरिया की इजाज़त इसलिए हुई ताकि जिनके लिए वो गिफ्ट की गई थी वो ताज़ी भी खा सके, तमर भी खा सके, हर तरह की खजूरों से वो बहरवर हो सके। कौल हुआ सवा उन, तो हजरत सुफियान ने कहा कि अल्फाज बदले उससे क्या हुआ, दोनों का मतलब तो एक ही है कि तुम सवाल करने आए कि पहली मर्तबा यूं कहा और दूसरी मर्तबा यूं कहा, दोनों का मफहूम तो एक ही है, फिर पूछने क्यों आए। यानी सुफियान इब्ने उयैना रहमतुल्लाह अलैह ने पहली मर्तबा में हदीस शरीफ के अल्फाज अलग बतलाए, दूसरी मर्तबा में अलग अल्फाज बतलाए, इसके ऊपर अली इब्नुल मदीनी ने इश्काल किया। तो हजरत सुफियान इब्ने उयैना ने कहा कि भाई ये सवाल करने की कोई ज़रूरत नहीं थी, अल्फाज और ताबीर दोनों मर्तबा अलग थी लेकिन दोनों का मज़मून एक ही है, मफहूम एक ही है, इसलिए कोई सवाल की ज़रूरत नहीं। वक़ाल सुफियान, सनद वही। अब आगे हजरत सुफियान इब्ने उयैना फरमाते हैं, मैंने हजरत यहिया इब्ने सईद को पूछा, व अन गुलाम, ऐसे जमाने में पूछा जबकि मैं बच्चा था, क्या पूछा, इन अहल मक्का त यकूलुन, के मक्का वाले यूं कहते हैं कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अराया की बैअ में रुख्सत मरहमत फरमाई है। तो मेरी ये बात सुनकर के यहिया इब्ने सईद जलाल में आ गए और कहने लगे, वमा युदरी अहल मक्का था, मक्का वालों को क्या खबर है रही है के मसले की, इसलिए कि मक्का में खजूर का एक दरख्त नहीं, उनको क्या पता। ये है इसका मतलब कि मक्का वाले क्या जाने अरिया को, क्यों मक्का वाले क्यों नहीं जाने, इसलिए कि मक्का में तो खजूर के दरख्त है ही नहीं, फिर वो कैसे जाने खजूर के मसाइल को। तो कुल तो मैंने अर्ज किया कि हजरत मक्का में खजूर के दरख्त नहीं है, लेकिन वो हजरत जाबिर से नकल करते हैं और कहते हैं कि हुजूर ने अरिया के अंदर रुख्सत मरहमत फरमाई। फसकता, ये बात सुन कर के बिल्कुल खामोश हो गए यहिया इब्ने सईद। कौल सुफियान, हजरत सुफियान कहते हैं कि मेरा इरादा ये था कि मैं हजरत को यूं कहूं कि हजरत जाबिर जो है ना वो मदीना के रहने वाले हैं, इसीलिए इनको खजूर के मसाइल अच्छी तरह मालूम ही होंगे। क्या मतलब कि जहाँ जिस चीज़ की कसरत होती है वहाँ के लोग उस लाइन के मसाइल से बड़े वाकिफ हुआ करते हैं। तो हजरत जाबिर अंसारी है इसलिए मदीना के रहने वाले, इसलिए उनको आराया के मसाइल मालूम। कील ली सुफियाना, हजरत सुफियान इब्ने उयैना को कहा गया, वलई सफी ही, यानि इस हदीस शरीफ के अल्फाज में मुमानअत नहीं है दरख्त पर लगे हुए फलों को बेचने की यहाँ तक के वो कारामद हो जावे। कौल ला, क्या के नहीं, इस हदीस शरीफ में ये मजमून नहीं है, मसला फी जाती ही है लेकिन ये जिस तरीक से मैं रिवायत तुमको सुना रहा हूँ उस तरीक के अंदर ये मजमून नहीं है। ये हजरत सुफियान ने साफ साफ लफ्जों के अंदर कह दिया। तुम्हें अंदाजा थी कि इतना सबक नहीं होगा, मुझे अंदाजा था कि इतना सबक होने के बाद भी वक्त बचेगा, इसलिए मैं वो करेंसी और नोट की पूरी तरकीब का खुलासा तैयार करके आ रहा हूँ। ये भी अंदाजा है ना, मुझे आपकी अलग, मेरी अलग।